إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول الثلاثة وأدلتها، تین بنیادی اصول اور ان کی دلیل. شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ہم پہنچے ہیں المرتبۃ الثالثہ، الاحسان. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب فرمانے تیسرا مرتبہ الاحسان، تیسرا مرتبہ احسان کا ہے. احسان یاد رکھیں، ایسا لفظ ہے جس کی تعریف اس کے اندر ہے. اس کی تعریف کے لیے آپ کو کوئی ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر بہتری اور اچھائی کا حامل یہ لفظ ہے احسان کا. احسان کا لفظ ہر بہتری اور اچھائی، اور احسان کامل وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے توحید اور اتباع کا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے توحید کا اور فرما برداری کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتے ہوئے اتباع سنت کا اور فرما برداری کا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق پورے ادا کرنے سے، یہ احسان کا مجموعہ ہے. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں احسان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر لیں تو یہی احسان ہے. یہ ادھورا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بہترین طریقے سے ادا کرنے کو احسان کہتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں رکن واحد، احسان کا صرف ایک ہی رکن ہے. اسلام کے پانچ رکن تھے، ایمان کے چھ رکن تھے، لیکن احسان کا ایک ہی رکن ہے. پانچ رکن ادا کرنے کے بعد چھ رکن ایمان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کے بعد جب انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو ایک ہی رکن بچ جاتا ہے اس کے اور احسان کے بیچ میں، اور وہ ہے رکن احسان کا. کیا رکن ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ ہوا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس طریقے سے جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حالت انسان کی کب ہوتی ہے؟ جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے، ارکان اسلام کو سمجھنے کے بعد، ان پر عمل کرنے کے بعد ظاہراً، اور ارکان ایمان کو سمجھنے اور عمل کرنے کے بعد باطناً. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری سے جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ ایک ایک قدم پر وہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرتا ہے. ابھی قدم اٹھایا ہے، جہاں پر میں قدم رکھنے جا رہا ہوں کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے، کیا میں قدم رکھوں یا نہ رکھوں، اسے کہتے ہیں احسان. اور اس سے کوئی اچھا لفظ ہے ہی نہیں. محسن کی زندگی ایسے گزرتی ہے جیسا کہ ایک شخص، ایک چھوٹی سی مثال، دنیا کے بادشاہ کے سامنے بادشاہ اسے بلاتا ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے اسے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. وہ شخص کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی امیجن کیا آپ نے؟ کیا وہ سر کے بل سر کو کھجا سکتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے ایک قدم آگے ہو سکتا ہے یا پیچھے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا. جو لوگ احسان کے مرتبہ پر فائز ہو جاتے ہیں ان کی ساری کی ساری زندگی ایسے گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے. وہ اٹھتے ہیں، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اٹھنے سے، اٹھنے کے طریقے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. چلتے ہیں، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے جو قدم ہیں وہ زمین پر صحیح طریقے سے پڑ رہے ہیں یا نہیں. جو ہمارے دل کے اندر خیالات ہیں اور وسوسے ہیں، کیا ان پر ہم قابو پا سکتے ہیں یا نہیں. جس کام کی طرف جا رہے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا نہیں. لوگوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا صرف دنیائی مفاد کے لیے ہے. رزق حلال جو ہم کما رہے ہیں وہ کس نیت سے ہم کھاتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے. بعض لوگ کھاتے ہیں تاکہ انہیں اتنی توانائی ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کریں. پیٹ تو ویسے بھر جائے گا، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر. دنیاوی عمل جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے، رزق کی ایک جگہ یا ایک اڈا بنایا ہے، بہترین طریقے سے وہاں پہ کام کرتے ہیں، وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں. ایک ایک منٹ کی انہیں فکر ہوتی ہے کہیں یہ ایک منٹ ہم پر حرام نہ ہو جائے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے ایک بات یاد آ گئی. کوئی طالب علم گئے تھے ملنے کے لیے، تو بیٹھے ہوئے تھے، کافی پرانی بات ہے، تو کچھ لکھنا تھا. ٹیبل پہ پیپر بھی رکھے ہوئے ہیں اور پین بھی ہے. اس نے دراز کھولی، ایک اور پیپر نکالا اور اپنی جیب سے پین نکال کر اس پر لکھا. تو تعجب ہوا، پیپر سامنے پڑا ہے، دراز کھولا ہے، نیچے گئے ہیں مشکل سے. تو شیخ صاحب کے جو بہت قریبی اسٹوڈنٹ تھے وہ جانتے تھے، انہوں نے بعد میں ان کو خبر جا کے دی ہے کہ جو سامنے رکھا ہے وہ شیخ صاحب کا اپنا نہیں ہے، وہ اس کا حق ان پر ہے جن کی وہ جاب کرتے ہیں. جو پیپر آپ نے لکھنا تھا نا وہ آپ کے لیے خاص تھا، اس جاب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اپنے پیپر کتنے کا آتے ہیں، پیپر کی کیا قیمت ہے ہمارے ہاں؟ تو اس کو نکالا دراز سے، وہ اپنے خریدے ہوئے پیسوں سے دراز میں رکھتے تھے، اپنا پین جس نے خود خریدا ہے اس کو استعمال کرتے تھے. کیا مالک دیکھ رہا ہے؟ یہ دنیا کا مالک جو دیکھ رہا ہے اسے، اگر پیپر استعمال میں جو کبھی وہ ناراض ہوگا کبھی، لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا مراقبہ، یہ وہ تو دیکھ رہا ہے. صبح سے لے کے رات تک میں نے لیٹنا کیسے ہے، میں نے سونا کیسے ہے، میں نے جاگنا کیسے ہے، سارے کے سارے یہ بندہ جو عمل کرتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں محسنین کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، تھوڑا سا غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 133 سے 136 تک، یہ لکھ لیں اور ان کا ترجمہ پڑھ لینا بعد میں جا کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سارعوا، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کس کی طرف؟ الى مغفرة من ربکم، ایسی بخشش و مغفرت کی طرف کس سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کش ہے، حاجت روا، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اور وجنتن، اور اس جنت کی طرف جو انعام ہے تیرے رب کا تیرے لیے. کیسی جنت ہے؟ ارض والسماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اعدت، تیار ہو چکی ہے. تیار بھی کس نے کی ہے؟ تمہارے رب نے کی ہے. للمتقین، متقی کا لفظ تو آسان ہے کہتے ہوئے، لیکن متقی کون ہے اور کیا ہے یہ تو پورا درس یہاں پہ چلا جائے گا، لیکن ترجمہ پرہیزگاروں کے لیے. کون ہے یہ پرہیزگار لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. فی السراء، اچھے اوقات میں، خوشحالی میں. خوشحالی میں سب دیتے ہیں کہ نہیں؟ سب دیتے ہیں. والضراء، وہی لوگ ہیں جب خوشحال ہوتے ہیں دیتے ہیں، جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، ضرر لاحق ہوتا ہے، دینے کو کچھ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. پہلی صفت ہے ينفقون، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، خوشحالی میں اور برے وقت میں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، آپ جانتے ہیں، لیکن سارے کی سارے تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے رکھ دیتے تھے. جتنا کماتے تھے اس دین کے لیے وقف کر دیتے تھے. ایک مرتبہ ضرورت پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جہاد پہ جانا ہے، سفتے کی ضرورت ہے. صحابی مختلف آئے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی جتنی کسی سے ہوا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ سابقو، یہ سبقت صحابہ کرم کیسے کرتے تھے، ہے نا آیت میں وسارعو، اس آیت پہ وہ کیسے عمل کرتے تھے، ذرا ایک مثال دیکھیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ گھر گئے، اپنا آدھا مال لے کے آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں ہوگا آج، میں نے سبقت حاصل کر لی ہے، ابوبکر سے بھی سبقت حاصل کر لی ہے. آدھا مال آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں رکھ لیا اور یہ عرض کیا، رسول اللہ یہ میرا آدھا مال ہے، آدھا میں اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد سید ابوبکر صدیق آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سارے کا سارا مال رکھ دیا اور عرض کیا، رسول یہ میرا سارے کا سارا مال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا جواب دیا؟ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوڑ کے آیا ہوں. ایک درہم بھی نہیں چھوڑا. روٹی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو رزق دیتا ہے وہی دے گا. سارے کا سارا مال دے گا. سیدنا عمر بن خطاب نے قسم کھائی کہ میں آپ سے آگے نہیں جا سکتا ہوں. سبحان اللہ. فی السراء، اچھے اوقات میں، والضراء، اور برے وقت میں بھی جو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں وہ بھی دے دیں. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم ہزار درہم سے سبقت کر گیا. کیسے بھی، ہزار زیادہ یا ایک زیادہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے ترازو میں تو ہزار زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ترازو ہمارا ترازو نہیں ہے. جس کے پاس ہزاروں درہم تھے اس نے ایک ہزار دے دیا، جس کے پاس دو تھے وہ ایک دیا، کیا برابر ہے؟ جس کے پاس صرف ایک ہی تھا وہی دے دیا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. ينفقون فی السراء والضراء، ٹھیک ہے. والکاظمین الغیظ، جب غصہ آتا ہے، دیکھیں کظم الغیظ، غیظ کہتے ہیں غیظ ہونا، ایک غصہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے جیسے ولکینو نہیں پھٹتا، دیکھا کبھی پھٹتے ہوئے؟ ولکینو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ ولکینو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آتش فشاں پہاڑ، جزاک اللہ خیر. آتش فشاں پہاڑ، جس کے اندر گرمی ہوتی ہے، گولے نکلتے ہیں، پھر لاوا نکلتا ہے. عام غصہ نہیں، اس غصے کی حالت جس سے انسان کا دماغ ابلتا ہے، اس غصے پر جو قابو پا لیتا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. والکاظمین الغیظ، کس نے کوئی غلطی کی ہے، آپ نے اسے دیکھ غصہ شدید آیا ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش اختیار کر لیا اور قابو پا لیا. صرف اتنا ہی نہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، معاف بھی کر دیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے، محسن کو پسند کرتا ہے. یہ ہے محسنین، سبقت کرتے ہیں آگے ہوتے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، سب سے آگے ہوتے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اچھے اوقات اور برے اوقات میں ہمیشہ اللہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. جب غصہ آتا ہے، شدید غصے کی حالت میں اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ڈھانچے میں بند کر لیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، معاف کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ودس دھکا لگ جائے، ہمارا دل کر دو دھکے دیں، یہ دھکا کیوں دیا ہے، بھی دھکا لگ گیا ہے آپ کو مسلمان بھائی، یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن نہیں، سبحان اللہ. یہ لگتی تو آسان ہے یہ باتیں، اللہ تعالیٰ نے یہ محسنین کے لیے، یہاں پہ واللہ یحب المحسنین، یہ محسنین ہیں، کوئی ایسا ہے تو ہمیں دکھاؤ. ہمارے صحابہ کرام سارے ایسے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع بالتی احسن، ہمیشہ بہترین طریقے سے معاملات کو نمٹایا کرو، احسن طریقے سے. بات احسان کی ہو رہی ہے نا، بلتی احسن، احسان سے بہترین طریقے سے معاملات نمٹایا کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو آپ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے تمہارا بدترین دشمن کیا ہوگا، وَلِيٌّ حَمِيمٌ، سب سے بہترین دوست ہوگا. کس چیز سے؟ حسن اخلاق سے. وما يلقاها، ہے ہر بندے کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام نہیں ہے. الا الذين صبروا، صرف صبر کرنے والے اس درجے پر فائز ہو سکتے ہیں. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، وہ اس درجے کو پا سکتا ہے، حظ عظیم والا، بہترین سے بہترین درجے پر فائز ہونے والا خوش قسمت انسان، یہ خوش قسمتی ہے. کیا اس درجے کے لوگ جو ہے وہ کبھی غلطی کر سکتے ہیں، ان سے برا ہو سکتا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفر لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی بدکاری ان سے ہو جائے یا اپنے نفس پر ظلم ہو جائے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، ذکر اللہ، فوراً کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر. فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنی گناہوں کی بخشش کروا لی، استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور وہ کون ہے جو گناہ معاف کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف واپس لوٹتے ہیں. ولم يصروا على ما فعلوا، ہاں بشرط یہ کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا اس پر اصرار نہیں کیا، یعنی گناہ کر بھی رہے ہیں، شراب پی بھی رہے ہیں، پھر کہیں بھی ہم معافی مانگ رہے ہیں، نہیں، اصرار نہیں ہے، غلطی ہو گئی، ہو گئی غلطی، توبہ کا یہ تقاضا کہ اصرار نہیں کرنا، جس نے اصرار کیا اس نے توبہ ہی نہیں کی. استغفار کی چیز کا کیا ہے؟ استغفار مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے گناہ چھوڑ دیا ہے، ندامت ہے مجھے، اور تجھ سے وعدہ میں کبھی کروں گا بھی نہیں، یہ ہوتی ہے توبہ اور استغفار. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، جان بوجھ کے نہیں، ہاں غلطی سے دوبارہ ہو جائے، ضعیف و کمزور انسان ہے. رب ذو الجلال سبحانہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، یہ محتاج ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ برائی کرنے والا ہے، برائی کرتا رہے گا، اور اس سے ہو جائے گی. لیکن یہ میرے بندہ یہ کبھی نہ سوچے کہ میں اس سے دور ہوں. تیرا رب تجھ سے دور کبھی نہیں ہے, لیکن یہ اصرار نہیں کرنا جان بوجھ کے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار فلانا شخص ہے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے, اور آپ لوگ کہتے ہو یہ مومن ہے. کیسا مومن ہے یہ؟ کسی پہ شک نہ کرو. ہم ظاہر پہ بات کرتے ہیں, باطن جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جیسے صحیح بخاری میں ایک شخص کو لے کے آتے تھے صحابہ کرام, شراب پیتا تھا وہ, 50 مرتبہ لے کے 50 مرتبہ حد قائم کی گئی اس پہ 50 مرتبہ. تو کسی نے برا بھلا کہا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے دن میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت ہے. یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے رسول سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, شرابی اور محبت. شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شراب اس کی پیٹ میں ہے اور اللہ اور رسول محبت اس کے دل میں ہے. پیٹ اور دل کا کتنا فاصلہ ہے؟ ایک پردہ ہے بس. سبحان اللہ, کسی کو کراہت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو, دعا کیا کرو, سب کے لیے دعا کیا کرو. جو غلطی ہے غلط کو غلط کہنا ضروری ہے, یعنی کہ کوئی غلطی کرا تو چھوڑ دو, نہیں یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. لیکن کسی کو کراہت کی نگاہ سے, ایک شخص بدکاری کرتے اسے نصیحت کرو, اور جو اس نے غلطی کی ہے اس کو بھی برا کہو, لیکن اس کی اصلاح آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اس شخص کی اصلاح ہو جائے. برائی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے. جب توبہ بھی کر لے غلطی کرنے کے بعد, کیا کوئی درجے میں کمی ہوتی ہے؟ کیا احسان کے درجے میں کمی ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے, اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, ان لوگوں کے لیے جزا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے. دیکھیں یہاں پہ جو بھی لفظ ہے ربکم ربہم, رب کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. کیا کیا ہے؟ مغفرہ, معافی, بخشش. وجنات تجری من تحتها الانہار, اور ایسی جنتیں ایسے باغات جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. ونعم اجر العاملین, اور بہترین اجر پایا ہے عمل کرنے والوں نے. کتنی عظیم آیات ہیں. اسے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 5 مرتبہ محسن کا نام سے, احسان کی صفت سے اللہ تعالیٰ سے نوازا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان کی صفت سے, واللہ یحب المحسنین. یہ کون ہے محسنین؟ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ اس ایک سورت میں احسان کی گواہی دی ہے. انا نراک من المحسنین, بھائی جو پہلے دشمن تھے انہوں نے بھی یہی کہا, انا نراک من المحسنین. جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ شخص جو ہے یہ عام انسان نہیں ہے. عورتوں نے دیکھا انہوں نے, ملک ان کریم تو ہو سکتا ہے, یہ انسان نہیں ہو سکتا. جب انسان احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے نا, تو اس کی جگہ لوگوں کے دل میں, پورے دل میں اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو بھر دیتا ہے. اس دل کو اس شخص سے محبت آسمان کے فرشتے اور دنیا کے لوگ بھی کرتے ہیں. تو احسان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا مراقبہ, فی السر والعلن, ہر وقت میں, اچھے اوقات میں, خوشحالی میں, برے اوقات میں. آپ اگر ایک بند کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں, سر ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو, لیکن اپنے رب سے آپ دور نہیں ہیں, وہ دیکھ رہا ہے. روزہ دار نے روزہ رکھا ہے, شدید گرمی ہے, اکیلا کمرہ ہے, سامنے ٹھنڈا گلاس پانی کا رکھا ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اسے, نہیں پیتا اسے. کیوں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اپنے رب کی نافرمانی ہے، یہ کر نہیں سکتا. والعلن اور لوگوں کے سامنے بھی بدکاریاں نہیں کرتے، اپنے رب کو ناراض نہیں کرتے. تو آئیے دیکھتے ہیں، اب شیخ صاحب دلیل بیان کر رہا ہے احسان کی. وہ دلیل قول تعالی، یعنی احسان کا ایک ہی رکن ہے، اس کے دلیل شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کیا. والذین هم محسنون، اور جو محسن ہیں، جو احسان کے درجے پر فائز ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یہاں معیت میں کیا مطلب معیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا کچھ لوگوں نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے وحدت الوجود، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، متقیوں کے ساتھ ہے. معیت کا مطلب ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، ایک ساتھ ہے، ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. عربی زبان میں معیت کا یہ مطلب نہیں ہے. عربی زبان معیت کا، ساتھ کا مطلب یہ بھی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ دونوں موجود ہوں، جس میں اختلاط ضروری ہے. اور یہ بھی ہے کہ معیت کا مطلب ہے ساتھ، ایسا ساتھ کہ دونوں ہیں تو دور لیکن پھر بھی ساتھ ہیں، جس کا عربی زبان میں کہتے ہیں صرف والقمر، میں چلا چاند کے ساتھ. کہ چاند آپ کے ساتھ زمین پہ ہے، ابھی ہم چل کے آئے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، میں کہاں سے آئے ہوں، کتنی دور سے آئے ہیں، چاند تھا کہ نہیں، چاند کے ساتھ چلے ہیں کہ نہیں. جو مشرق سے مغرب کا آ رہا ہے وہ بھی چاند کے ساتھ چل رہا ہے، جو مغرب مشرق کی طرف ہے وہ بھی چاند کے ساتھ چل رہا ہے. تو کتنی چاند ہیں دنیا میں؟ چاند تو ایک ہے کہ نہیں؟ تو سب کیسے چل سکتے ہیں چاند کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے عربی زبان میں محاورتاً یہ بھی کہا جاتا ہے اس چیز کو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، ساتھ کہتے ہیں. یعنی وجود ان کا وجود میں مخالفہ نہیں ہے، لیکن آسمان میں ہے اور ہمارے ساتھ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، کیا اپنے عرش پر مستند ہو کر ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ کیا کیا خیال ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب چاند چھوٹی سی مخلوق ہے وہ ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس آیت کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ متشابہ میں سے ہے. محکم آیت کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کما یلق بجلالہ سبحانہ و تعالی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ سورت النحل آیت نمبر 28 کی آیت تھی. وہ قول تعالیٰ دوسرے شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کرو، بھروسہ کرو عزیز رحیم پر، جو عزیز ہے، طاقتور ہے، رحیم رحم کرنے والا بھی ہے، ایسا طاقتور ہے. کیونکہ اگر ہم عزیز کہیں نا تو ہو سکتے سننے والا ڈر جائے، کیونکہ عزت میں، طاقت میں ہمیشہ لوگوں کے ترازو میں سختی اور ناانصافی ہوتی ہے، بے رحمی ہوتی ہے. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عزیز ان کے لیے ہے جو بدکار نافرمان ہے، اور رحیم ان کے لیے ہے جو رحمت کے مستحق ہیں سبحانہ و تعالیٰ کے. الذی یراک حین تقوم، جو تجھے دیکھتا ہے جب تم جاگتے ہو، اٹھتے ہو. وتقلبك في الساجدين، اور جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتے جب سجدے میں اپنی حالت بدلتے رہتے ہو. انه هو السميع العليم، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں. جب سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور لمبی دیر تک سجدہ کرتے، افضلی اپنی امت کے لیے لمبی دیر تک دعا کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ بیان کر رہے ہیں، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تیرا جاگنا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا سجدہ کرنا، تیرے عبادت، تیرے حرکات و سکنات، سارے کے سارے، اور سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 217 سے 220 تک. وقول تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن, تم کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو, وما تتلو منهم من قرآن, اور جب تم تلاوت کرتے ہو قرآن مجید میں سے, ولا تعملون من عمل, اور کوئی بھی عمل تم کرتے ہو, کوئی بھی عمل, إلا كنا عليكم شهودا, إلا یہ کہ ہم اس پر گواہ تھے اور شاہد تھے, صرف دیکھنا ہی نہیں یقین کے ساتھ دیکھنا, تفیدون فیہ, جبکہ تم وہ عمل اس طریقے سے کرتے تھے, کیسے کرتے تھے, زیادتی کرتے تھے, کمی کرتے تھے, اچھا کرتے تھے, اچھا نہیں کرتے تھے, جیسا بھی کرتے تھے ہم سب کو دیکھتے تھے اور سب پہ گواہ تھے. تو ان آیات کریمہ سے شیخ صاحب نے رحمہ اللہ احسان کا جو ایک رکن ہے اسی کو بیان کیا, اور یہ تین دلائل شیخ صاحب نے بیان کیے, اس میں سے اگر آپ ایک بھی یاد کر لیں تو کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرنا جیسے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. والدلیل من السنة, اور دلیل سنت میں سے, کس چیز کی دلیل؟ صرف احسان کی نہیں, اب یہ دلیل ہے پورے کے پورے مراتب الدین کی, اسلام, ایمان اور احسان, جو پچھلے شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں. قرآن مجید کی آیت تو شیخ صاحب نے بیان کی تھی لیکن حدیث بیان نہیں کی تھی. دیکھا کہ غور کر سب آیات ہیں. شیخ صاحب نے رحمہ اللہ حکمت سے کام لے کر حدیث کا ایک ایک حصہ الگ الگ بیان نہیں کیا. ارکان اسلام میں ہے تو یہ حصہ ارکان اسلام کے لیے ہے, ارکان ایمان تو یہ حصہ ارکان ایمان کے لیے ہے, اور رکن جو احسان کو اس کے لیے ایک اسی ایک حدیث کا ایک حصہ بیان کر دیتے. کچھ علماء اسے کرتے, یہ بھی طریقہ درست ہے, لیکن شیخ صاحب کا کیونکہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے, ایک جامع رسالہ ہے, تو اس دلیل کو بجائے کہ تین حصوں میں تقسیم کر کے بیان کر دے تھوڑا تھوڑا, ایک ہی جگہ پہ بیان کیا تاکہ طالب علم کو یہ فائدہ ہو جائے اس حدیث میں کتنی عظیم اور پیارے پیارے پیغام ہیں, 50 سے بھی زیادہ تقریبا, میں 50 سے زیادہ یہاں اب تمہیں بیان نہیں کر سکتا ہوں, جو مختصر اور اہم ہے میں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب بیان کرتے ہیں, دلیل من السنہ, اور سنت سے دلیل, اور جب سنت کا لفظ مطلقا استعمال ہو تو مطلب ہے حدیث, یاد رکھیں, یعنی دلیل من السنہ یعنی حدیث میں سے دلیل. اب یعنی یہ مطلب ہے کہ شیخ ابھی حدیث کو بیان کریں گے, قرآن مجید کی آیتوں بیان ہو چکی ہیں من السنہ, کیونکہ سنت مختلف مفہوم ہے, جب من السنہ کے اطلاق ہو جائے اس طریقے سے اس کا مطلب ہے حدیث. اسے خود بیان کرتے ہیں حدیث جبریل المشہور, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث. مشہور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حدیث اتنی مشہور معروف ہو چکی ہے کہ ایک ایک طالب علم, ایک ایک مسلمان جانتا ہے اس حدیث کو, اتنی مشہور ہے اور ہر دور میں مشہور ہوئی ہے. ہر دور کے علماء نے اس عظیم حدیث سے اتنے فوائد اور پیغام اخذ کیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اس لیے مشہور ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, یہاں پر اس حدیث کا ایک قصہ ہے, پھر یہ حدیث ہے, تو میں کیونکہ حدیث شیخ صاحب نے یہاں پر پورے بیان کی ہے, میں اس قصے کو بیان کر کے پورے سند کے ساتھ پھر اس سے بھی فائدہ حاصل کرتے, طالب علم کے بہت اچھے فوائد ہیں پورے قصے میں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, جیسے کہ شیخ صاحب نے شاید بیان کیا آخر میں, پتہ نہیں کہ نہیں, یہ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 1 سب سے آسان ہے. صحیح مسلم میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے, صحیح مسلم میں سب سے پہلی حدیث یہ حدیث ہے. اس کا ایک قصہ ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے شروع کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں, میں صرف جن سے یہ قصہ شروع ہوا وہاں سے اس سند کے اس حصے سے شروع کرتا ہوں میں. ان یحیی بن یعمر, یحیی بن یعمر نے یہ کہا, قال اول من قال فی القدر بالبصر معبد الجهنی, سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا بصرہ میں وہ معبد الجہنی شخص تھا. سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والا کون ہے؟ طالب علم کو آنا چاہیے. معبد الجہنی بصرہ میں, اس کی وفات سن 80 ہجری میں ہوئی. 80 ہجری میں وہ بہترین زمانہ تھا, صحابہ کرام تھے کہ نہیں, صحابہ کرام کا زمانہ تھا. وہ معبد الجہنی علم کسے حاصل کیا؟ صحابہ سے. جو علم صحابہ سے لے اسے کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں. تو یہ تابعین میں سے تھا. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں کہ لوگ, بعض لوگ علم اور ایمان اور توحید اور سنت کا نور ہوتے ہوئے بھی اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے کرتے رہ راست سے ہٹ گئے. دیکھیں, سب سے پہلے تقدیر کا انکار جس نے کیا بصرہ میں, عراق مشہور شہر بصرہ میں, وہ معبد جہنی تھا. فانطلقت انا وحمید ابن عبد الرحمن الحميري, تو میں چلا اور اپنے ساتھ ایک دوست کو بھی لیا جس کا نام حمید بن عبد الرحمن الحميري تھا. کہاں گئے؟ حاجین او معتمرین, حج عمرے کے لیے گئے تھے. اتنے یاد ہے کہ ہم گئے تھے مکہ کی طرف, حج تھا یا عمرہ تھا؟ یہاں پر جو جس نے سند بیان کی اس کو شک ہے, حج کے لیے گئے تھے یا عمرے کے لیے گئے؟ ضرور تھے. اچھا, فقلنا, تو ہم نے یہ کہا, لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ ہمیں صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی مل جائے. اب سوال ذہن میں ہے, مشکل تو آ گئی ہے. ایک شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے, جسے آگے بیان ہوگا حدیث میں, شخص تابعین میں سے ہے اور صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والا ہے, اور نئی بات آئی ہے. تو ہم کسی حج کے لیے جا رہے ہیں, اور یاد رکھیں جو حجاز مکہ اور مدینہ تھا, ہمیشہ ہر دور میں منبع علم تھا یہاں پہ, ہر دور میں, صحابہ کرام کے دور میں بھی. جب کوئی مشکل پیش آتے تو یہیں سب ادھر ہی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, حرمین شریفین کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ علم اور ایمان اور توحید و سنت کا نور سے نوازا ہے. کاش کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کوئی صحابی مل جائے. تو ہم اس سے پوچھتے, کس چیز کے بارے میں پوچھتے؟ فسألناه عما تقول هؤلاء في القدر, یہ جو لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں, ان کے بارے میں صحابہ کرام کی کیا رائے ہے. فوفق لنا عبداللہ بن عمر, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں عبداللہ بن عمر مل گئے, مشہور صحابی. جب اخلاص دل میں تھا اور علم طلب کرنے کی تڑپ دل میں تھی, تو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی راستہ بھی آسان کر دیا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا, اور ملے بھی کون سے؟ عبداللہ بن عمر, جو عالم علماء صحابہ میں سے معروف اور مشہور. اچھا, کہاں ملے؟ فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب داخل المسجد, مسجد میں داخل ہو رہے تھے, ہم پہنچ گئے. فاكتنفته انا وصاحبي, فاكتنفته, ہم دونوں ایک اس طرف سے دونوں نے گھیر لیا. احدنا عن يمينه والاخر عن شماله, ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. اور یہاں پر یہ ادب ہے کہ اگر کوئی فاضل شخص جماعت میں چل رہا ہو تو فاضل شخص کہاں ہوتا ہے؟ درمیان میں ہوتا ہے, اور جو ان کے ساتھ والے ہوتے ہیں باقی وہ اس کے ارد گرد پیچھے یا سائڈ پہ آ جائیں. یہ ادب ہے عالم کے ساتھ. فظننت, تو مجھے یقین ہوا, ان صاحبی سیکل الکلام الی, مجھے موقع دے گا بات کرنے کا جو میرا دوست ہے, جو میرے ساتھ آیا ہے. یہ ادب ہے, دیکھیں جب دو تین ہوتے ہیں کس طرح سے عالم سے بات کرنے کے ادب ہمیں سکھایا, سلف صالحین ہمیں ادب سکھا رہے ہیں. تو مجھے یقین تھا کہ میرا ساتھی جو ہے, کیونکہ میں اچھی بات کر لیتا ہوں, مجھے موقع دے گا, اور واقعی ایسا ہو. اس نے خاموشی اختیار کی اور انہوں نے یہ بات کی. فقلت, تو میں نے کہا, ابا عبد الرحمن, کون ہے ابا عبد الرحمن؟ عبداللہ بن عمر کا کنیا ابا عبد الرحمن ہے. یہاں پر ادب دیکھیں, نام سے نہیں پکار تھا, اے عبداللہ, نہیں, ابا عبد الرحمن. فقلت أبا عبد الرحمن أنه قد ظهر قبلنا ناس، يا أبا عبد الرحمن ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں، یقرؤون القرآن، قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، ویتقفرون العلم، اور علم بھی حاصل کرتے ہیں، وذکر من شأنہم، اور کچھ ایسی باتیں بیان کی بہت ساری، ان کی فضیلت میں وہ علم حاصل کرتے ہیں، علماء کی طرف جاتے ہیں، صحابہ کرام سے ملتے ہیں، وانہم یزعمون، اب یہ مشکل ہے یہاں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان لا قدر، کہ تقدیر ہے، یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وان الامر انف، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہا ہے. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نے جواب دیا، فرمایا فاذا لقيت اولئك، اگر تم ان لوگوں کو پالو، ان سے جا کے ملو واپس جا کے، فاخبرهم، تو یہ خبر ضرور دینا، انی بریء منهم، میں ان سے بری ہوں، وانهم براء مني، اور وہ مجھ سے بری ہے. اگر آج ہم کسی شخص کی جرح کرتے ہیں نا کہ اس میں یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار تمہیں کیا ہے، صرف لوگوں کے پیچھے پڑے ہو، تمہیں خود نہیں پتا، اپنے اندر کبھی جھانک کے دیکھا ہے؟ یہ ہمیں اس طریقے سے سکھایا جائے. صحابہ کرام وسلم صالحین جب کوئی بدعتی کو دیکھتے تو اس کی بدعت کا انکار کرتے، اور صرف انکار نہیں کرتے، چھپکے سے نہیں، اعلان کرتے اور برات کا اعلان بھی کرتے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، اور ہم ان سے بری ہیں. اگر ہر شخص خاموش اختیار کرنا شروع کر دے تو امت میں کیا بچے گا؟ برائی ہی برائی ہوگی، بدعت ہی بدعت ہوگی. اس لیے مشرک کو اگر کوئی شخص کہے کہ قبر کا طواف کرنا شرک ہے، میں ان سے بری ہوں، کیا امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو شخص کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ جو شخص کہتا ہے میں ان سے بری ہوں جو بدعات اور خرافات اور شرک کرتے ہیں، امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو کیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا تھا کیا؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے، کہہ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی. اگر ان کو نہیں کہہ سکتا، آج ہمیں کیوں کہتے ہو؟ بھی ہم نے تو انہیں سے سیکھا ہے. ہاں اگر ہم ایک نئی چیز اپنے طرف سے لے کے آئے تو پھر تو آپ کا حق تھا. بھی یہ بدعت کہاں سے لے کے آئے؟ خود تو بدعت کا صبح شام یہ نعرہ لگا، تو یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. آپ اس بدعت پہ عمل کر رہے ہو. یہ سلف صالحین کا راستہ ہے. اچھا آگے سنیں، صرف اتنا ہی نہیں. والذی یحلف به عبد اللہ بن عمر، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے عبد اللہ بن عمر، دیکھیں شدت دیکھیں، لو ان لأحدہم، اگر کسی کے پاس مثل احد ذهبا فانفقه، اگر کسی کے پاس، ان لوگوں کے پاس جو تقدیر کے منکر ہیں، احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہوتا. سونا جانتے ہیں؟ سونا کتنا، ایک کلو، دو کلو سونا ہوتا احد کے پہاڑ کے برابر وزن میں، فانفقه، تو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ سارا کا سارا پہاڑ دے دیا، سونے کا پہاڑ. لیکن تقدیر پر ایمان نہیں تھا، باقی سارے کے سارے اعمال کیے، یعنی دین پہ اتنا عمل کرتے کرتے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا قرآن بھی پڑھتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں. تو کہ جواب میں دیکھیں، آپ تو یہ کہتے قرآن پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، میں تو یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اگر ان کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہوتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے، لیکن تقدیر پر ایمان نہیں. ما قبل اللہ منہ، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ اس کے یہ صدقہ کبھی قبول نہ کرتے، حتی جب تک کہ یؤمن بالقدر، جب تک کہ تقدیر پر وہ ایمان نہ لے کے آئے. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب، اب سند یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ قصہ تھا تقدیر کے منکر، علماء نے اس حدیث سے دلیل اخذ کی ہے کہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا؟ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا. مسلمان کا صدقہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبول ہوتا ہے. اور اس سے علماء نے دلیل اخذ کی ہے کہ ارکان ایمان کا چھٹا رکن جب وہ ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری. تقدیر پہ ایمان کی تفصیل انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے، یہاں پر وقت نہیں ہے. تو آئے آتے ہیں حدیث کی طرف. اب سند ایک ہو گئی یہاں سے، اب اسی سے پڑھتے ہیں. حدیث جبریل المشہور عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بیان کرتے ہیں، بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، تو ایک شخص ظاہر ہوا ہم اور ہمارے طرف آیا، اس شخص کا وصف ایسا تھا، شدید بیاض الثياب، بہت ہی انتہائی سفید چمکدار کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور کالے بالکل سیاہ بال تھے، لا یرى علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کی علامات نظر نہیں آتی تھی، وہ شخص مسافر نہیں لگتا تھا، ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دیکھے صحابہ کرام کہ یہ معمول تھا کہ وہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے، کیا ان کے گھر بار نہیں تھے، انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا تھا، کوئی رزق کے لیے کچھ نہیں کرنا تھا، سب کچھ کرتے تھے، لیکن علم کے لیے بھی خاص وقت نکالتے تھے، جو آج اس امت میں بہت کم لوگوں میں موجود ہے. آج کسی بات کو نہیں، بھائی بنیادی علم حاصل کرو، او یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، مشکل سے صبح کیے تو شام کیے، تم لوگ مولوی جو ہو نا تم تو پیچھے پڑ جاتے ہو، بس بھائی نمازیں پڑھتے ہیں کافی ہیں، بس بات ختم ہے، کیا ہے، اچھے لوگ تو ہیں، نماز برے سے روکتے ہیں، برے سے رکو ہے تو ہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کے کیا صبح شام کا کھانا کھاتے تھے کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، دو دو مہینے تین تین گزر جاتے بغیر چولہے کے. کیا کھاتے تھے؟ الاسودان، پانی اور کھجور، یہ گزارا ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جو حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیا تبلیغ کا اور دعوت کا، وہ پورا انجام دیتے تھے. اور صحابہ کرام، لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے علم حاصل کرنے کے لیے، نشست ہے، اچانک ایک شخص آیا، ادب کا تقاضا ہے جو مہمان ہوتا ہے، جو نئے شخص آتا ہے یہ طالب علم کے لیے سبق ہے، سب انہیں پہلے موقع دیا جاتا ہے کہ صاحب نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، بھی ہم تو ہمیشہ بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے، نئے شخص ہے، سفید کپڑے، عام طور پہ جو مسافر ہیں اس کے کپڑے سفید ہوتے ہیں، اور انتہائی سفید ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، اور شدید سیاہ کالے بال، گرد و غبار نہیں، یعنی جس کے سفید شدید کالے سیاہ بال ہوں پتہ ہے گرد و غبار اس خط پہ نہیں ہے، جس سے گرد و غبار ہوتا ہے تو اس کا کالے بال جو ہے وہ کالے نہیں ٹھہرتے، یعنی سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ کیا مسافر تو نہیں ہے، آگے خود بیان کیا مسافر تو ہے لیکن لیور عریج اثر السفر، عجیب سا مسافر ہے لیکن ان کی شکل و صورت سے سفر کوئی علامت ہی نہیں، لیکن ہے مسافر. اچھا مسافر کیسا ہے جب سفر کی کوئی نشانی نہیں، اب پریشان ہو، کیا مقیم تو نہیں، ایسے کہیں قریب سے تو نہیں آ رہا، ولا يعرف منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں، اگر کہیں قریب سے آ رہا ہوتا تو ہم جانتے یہ شخص نہ مسافر نہ مقیم ہے، بس سمجھ آئے کہ نہیں، کہ حدیث میں آخر پتہ چلے گا یہ کون تھا، تو یہ شخص نہ مسافر ہے اور نہ مقیم ہے، اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو نہ مسافر ہو نہ مقیم ہو، دنیا میں کوئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے بھائی، یا مسافر یا مقیم ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ یہ شخص اس دنیا سے ہے ہی نہیں. اچھا، لا يعرف منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا. صحابہ کرام کو دیکھیں، ایسے ایک ساتھ ایک امت تھے، ایک دوسرے خبر رکھتے تھے کون کیسا ہے، سب کی خبر رکھتے تھے. ایک نئے شخص جب آتے پتہ چلتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، کوئی نئے شخص ہے، کہ آج کے دور میں بات ہے، ہم پہچان سکتے ہیں نہیں، ہمارے پتہ نہیں پڑوسی کون ہے، ہمارا پڑوسی کا پتہ ہے دائیں بائیں کون ہے، ایک ہی بلڈنگ میں 10 فلیٹ ہے، 10 میں سے کتنے کو جانتے ہو؟ اچھا 7 والے کو جانتے ہو؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبق حاصل کریں صحابہ کرام سے. فجلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گئے. بڑے عجیب سے بھائی انسان ہے، عجیب سے شخص ہے، پہلی دفعہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ پیچھے جا کے بیٹھتا. یہ ایسا شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. یہ سب تعجب کی بات ہے کہ بیان ہو کہ تعجب کیوں ہو رہا ہے. اچھا کیسے بیٹھے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے بالکل قریب ایسے رکھ دیے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے ایسے بیٹھتے ہیں، گھٹنے آگے تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ شخص آئے وہ کیسے بیٹھے؟ جیسے ہم اتحیات نہیں بیٹھتے نا، گھٹنے آگے ہوتے ہیں نا، ایسے آ کے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے قریب ایسے رکھ دیے. وما اکفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہی گھٹنوں پہ ایسے رکھ دیے. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، رانوں پہ رکھ دیے. یہ ران ہے نا، بیٹھے گھٹنوں کے سامنے گھٹنے، اور اپنے دونوں ہاتھ اس شخص نے علی فخذیہ اپنے ہی رانوں پہ رکھ دیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھ دیے، کچھ لوگوں کا یہ قول ہے، لیکن جو صحیح ہے اپنے ہی رانوں پہ. اور یہ بیٹھنے کا ادب ہے عالم کے سامنے. کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ ایسے بیٹھے جاتے ہیں، اپنے گھٹنے ایسے کر کے تحیات کی طرح ایسے دونوں ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں. وقال، اور یہ کہا، یا محمد. سبحان اللہ، کوئی صحابی جسوں کی محمد کبھی کسی نے اس طریقے سے پکارا؟ کیا خیال ہے، کسی نے پکارا نہیں؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کوئی کنیا بھی نہیں، کچھ نہیں، یا محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیا کیا تھی؟ ابو القاسم. ابو القاسم بھی نہیں، یہ بڑا عجیب سا بندہ ہے، نہ مسافر ہے نہ مقیم ہے، بیٹھا سب سے آگے ہے اور ادب سے بیٹھ گیا ہے، اور ہاتھ بھی دونوں ادب سے رکھے ہیں، اور یا محمد بھی کہہ رہا ہے. تعجب ہی تعجب، سب تعجب کے نشان آ رہے ہیں. اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دیجیے اسلام کیا ہے، سب سے پہلا سوال. اچھا صحابہ کرام نے روکا کیوں نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، ایک تو اچھی بات ہے، ایک تو ایک صحابہ کرام ہمیشہ اس انتظار میں تھے کوئی اعرابی آئے اور نبی کے رسول نے سوال کر ہمیں فائدہ ہو. چلو ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات ہے کیونکہ یہ سب کے سب جو میں نے شروع سے بیان کیے ہیں اس سوال کا جواب ہے. تعجبی تعجب کی شخص ہے کون؟ ہم اگر روکیں پتہ نہیں روکنے والا ہے کہ نہیں، اور کہیں نبی کے وسلم ہم پہ خفا نہ ہو جائے کس کو روک رہے ہیں. اور ادب کا تقاضا بھی ہے کہ نئے شخص کو ہمیشہ عرب میں یہ سی عادت تھی، نئے شخص کی عزت کرتے ہمیشہ. اخبر علیہ السلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، خبر دیجیے. فقال، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ گواہی دو، بے شک یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بھی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. وتقیم الصلاة، اور نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاة، اور زکات دو. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الی سبیلا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو اگر تمہیں استطاعت ہو. ارکان اسلام پچھلے درس میں پورا تفصیل بیان کر چکا، ابھی وقت ضروری نہیں ہے کسی میں دوبارہ بھاگوں. اور ان میں جو جتنی پیغام تھے اور جتنی تفصیل تھی میں پچھلے ہفتے بیان کر چکا تھا. قال صدقت، کہا سچ کہا. کس نے کہا؟ اس شخص نے کہا سچ کہا. کس کو کہا سچ کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، آپ نے صحیح فرمایا. فعجبن له يسأله ويصدقه، بس ہمیں تعجب ہوا، پوچھتا بھی ہے یہ شخص وہ تصدیق بھی کرتا ہے. تصدیق کون کرتا ہے؟ جو جانتا ہے کہ نہیں. اب سن، جو سوال کرنے والا ہے وہ جواب بھی جانتا ہے اور سوال بھی کر رہا ہے، پھر تعجب. قال، یہاں پہ ادب دیکھیں، کسی نے ٹوکا پھر بھی نہیں. بھئی تم تو بڑے عجیب ہو، ایک تو ایسے آ کے بیٹھے ہو، پھر پوچھتے بھی ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ صدق. یہاں پہ یہ، اگر مجلس میں عالم بیٹھا ہو، طالب علم کے لیے اچھی بات نہیں ہے، خلاف ادب ہے کہ وہ کسی کو ٹوکے عالم کی اجازت کے بغیر. اور مقاطعہ بھی نہیں کرنا، بات کا مقاطعہ نہیں کرنا. بات ہمیں چل رہی ہے، سوال جب ہو رہے ہیں تو یہ ادب کا تقاضا نہیں کہ کوئی تیسرے شخص آ کے مقاطعہ کرے. قال اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے مجھے خبر دیجئے. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ بے شک اللہ تعالیٰ پر ایمان، وہ ملائکت ہی اور فرشتوں پر ایمان، وہ کتب ہی اور اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، وہ رسول ہی اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر ایمان، والیوم الاخر و آخرت پر ایمان، وہ بالقدر خیر ہی و شر ہی، وہ تقدیر پر ایمان خیر ہو یا شر ہو، اور یہی شاہد ہے، نیچے لائن رکھے، پورا قصہ جو میں نے بیان کیا ہے یہی شاہد ہے، تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے، جس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہی قصہ ہے نا، اب سید عبداللہ بن عمر یہ حدیث کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تقدیر کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہ شاہد ہو، بالقدر خیر و شر، اور تقدیر پر ایمان چاہے اچھی ہوئی بولو. قال اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کی، مجھے خبر دیجئے احسان کیا ہے. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت کرنا جیسا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، بس اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، فإنہ یراک، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے. قال اخبرنی عن الساعہ، اب اس شخص نے اپنے سوال تبدیل کیے، اسلام، ایمان، احسان، یہ پورا دین مکمل ہو گیا، زندگی اسی پہ گزارو، جس کی زندگی اس پہ گزر گئی اس نے دین کو مکمل کیا. اس لیے ابھی یعنی زندگی ساری یہی ہے، اسلام ہی ہے، دین اسلام ہی تمہاری زندگی ہے. کیونکہ اگلا سوال کیوں، اگلا سوال زندگی دنیا کے خاتمے کا سوال ہے. دنیا تمہاری میرے بھائی یہی ہے، اسلام ہی ہے تمہاری دنیا. اگر اسلام نہیں ہے تو جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. قال اخبرنی عن الساعہ، شخص نے یہ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے الساعہ، قیامت کے بارے میں. قال نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من المسؤول عنها باعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا جو پوچھ رہا ہے. سبحان اللہ، واضح جواب ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی علم غیب مطلق نہیں دیا، جیسے بعض لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں علم غیب مطلق عطا فرمایا، وہ سب کچھ جانتے ہیں. ما کان وما یکون وما لم یکن وما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون، جو کچھ تھا، جو کچھ ہوا، جو ہوگا اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا. سبحان اللہ، یہ علم کس کے پاس ہے میرے بھائیو؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاص علم ہے. یعنی جو سوال کر رہا ہے وہ شخص جو پوچھ رہا ہے اس کو نہیں معلوم، اور مجھے بھی نہیں معلوم. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک کیا کہہ رہے تھے، وہ شخص جو آگے بیان ہوئے جبریل تھے علیہ الصلوۃ والسلام، صدق تھا جواب سنتے، صدق تھا، سچ کہا، سچ کہا، یعنی وہ جانتے تھے جواب. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بلاغت سے جواب دیا، اب یہاں پر صدقتا تو کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کب ہے، میں بھی نہیں جانتا ہوں کب ہے. بات سنیے، قال، اچھا یہ تو آپ نہیں جانتے، یہاں پر جب تصدیقی یا نہیں کی کیا خیال ہے؟ من المسؤول عنها بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. کیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص جو سائل تھا تصدیق کی ہے یا نہیں کی اس سیاق و سباق سے؟ ہاں کیوں نہیں کی، کیسے نہیں کی، کیسے کی ہے؟ نہیں، خاموشی اختیار کی. بارک اللہ فیک، خاموشی رضا بندی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہاں پر خاموشی اختیار کی ہے. اگر غلط ہوتا یا ان کو علم نہ ہوتا تو کہتے بھائی میں بتاتا ہوں یہ ہے، یا اگر غلط جواب ہوتا تو کیا جواب دیتے، بھی آپ کو نہیں پتا مجھے تو پتا ہے، میرے کیوں کہہ رہے ہو کہ جو سائل ہے اس کو بھی پتا نہیں ہے. تو خاموشی اختیار کا مطلب یہ ہے کہ صدق تھا، یہاں پر بھی سچ کا آپ نے سچ فرمایا. کیونکہ میں اس لیے کہ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ جواب تو نہیں ہے، جواب خاموشی میں ہے. خاموشی اختیار کرنے کا مطلب ہے آسمان کا بہترین فرشتہ جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پورے کائنات کے بہترین اور افضل مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی. اور آج کا کوئی مولوی کہتا ہے کہ قیامت جو ہے نا فلاں تاریخ کو آئے گی، سن 1900 میں امام مہدی آئے گا اور قیامت شروع ہو جائے گی. سن 1900 آج کتنی ہے؟ 2000 ہو گئی ہے, قیامت ابھی تک بھی نہیں ہے. اس لیے علم الساعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پانچ علوم میں سے جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کیا ہے. اچھا, قال, اس شخص نے کہا, اخبرنی عن اماراتھا. اچھا, یہ تو بیان کریں, یہ تو خبر دیں, نشانیاں کیا ہیں قیامت کی. قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تلد الامۃ ربتھا, لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی, پہلی علامت ہے. وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ, اور تو یہ دیکھے گا کہ وہ لوگ جو فقیر و فقر کی انتہا بیان ہوئی ہے, پاؤں میں جوتی نہیں, بدن پہ کپڑا نہیں, پھٹے گلے بوسیدہ کپڑے ہیں, عالی, لوگوں کے گھروں میں جا کے دستر دے کے کچھ کھانے پینے کو مانگتے ہیں, رعاء الشاء, اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو پھر بکریاں چرانا جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے. یتطاولون فی البنیان, ایسا وقت آئے گا کہ یہی لوگ ہوں گے اور لمبی لمبی عمارتیں ہوں گی. جب یہ وقت آ جائے نا تو مطلب قیامت قریب ہے. یہاں پہ دو نشانیاں بیان کی ہیں کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. علماء مختلف اقوال ہے اس میں, ایک قول یہ ہے کہ اتنی زیادہ جہاد ہوگا اور اتنی زیادہ عورتیں لونڈیاں بنیں گی کہ اس لونڈی سے جب اس کا مالک ہم بستری کرے گا, اس کی جو وہ عورت ہوگی وہ بچہ پیدا کرے گی, اور بعد میں پھر جنگ ہوگی, وہ عورت جو ہے وہ بچہ جوان ہو جائے گا, وہ اس کے قبضے میں آ جائے گی, حالانکہ ہوگی تو اس کی ماں لیکن اس کی لونڈی بن کے رہے گی. اور ایسا وقت آئے گا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ گھر کی لڑکیاں پڑھ لکھ کر یہ کہیں گی اپنے والدین کو, یہ تو جاہل ہیں, تو معنوی معنی سے مالکن بن جائے گی, کہ بیچاری بوڑھی عورت جو ہے آج کل ٹیکنالوجی کے دور سے واقف نہیں ہے, تو لڑکیاں کیا کہتی ہیں, ان کو کیا پتا ہے, تو جاہل ہے. نہیں, آج یہ وقت موجود ہے, والدین کی قدر میں کمی آج موجود ہے. اور دوسری تو واضح نشانی ہے, واضح نشانی نہیں ہے, جہاں پر ہم بیٹھے ہیں انہی کے اوپر یہ بات ہے. پورے گلف ایریا میں دیکھیں, دبئی میں سب بہت لمبے ٹاور ہے, ایک ٹاور یہاں پہ بن رہا ہے سب سے لمبا دنیا میں, ابھی بنے گا, ابھی میں نے سنا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوگا, پتہ نہیں کتنی کلو میٹر آسمان کی طرف ہے, وہ کلو میٹر. ان کے باپ دادا وہی لوگ تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے, اور آج اتنی لمبی عمارتوں میں رہتے ہیں یہ لوگ. قیامت کی نشانی ہے, قیامت قریب ہے. اچھا, کیا لمبی عمارتیں بنانا اچھی بات نہیں ہے, کیا بری بات ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہے. برائی نہیں ہے, قیامت کی نشانی کا مطلب ہے کہ قیامت میں جب قریب یہ کام ہوگا, لیکن مذموم ہے یا غلط عمل ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, بس سمجھے کہ نہیں. ہاں, پیسہ ویسے ضائع کرنا تو مذموم ہے, اسراف ہے, لیکن کوئی چیز عمارت بنانا, اس میں رہنا, یا اس میں کوئی آفس بنانا, یا اس کو لمبا کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر کوئی مشروع محظور شرعی نہیں ہے. اچھا, اگلے دروس میں انشاءاللہ جب ہم بیان کریں گے الامام بالیوم الاخر, جب ہم پہنچیں گے تو اشراۃ الساعہ پر بھی میں بات کروں تفصیل سے. تقریباً 60 کے قریب چھوٹی نشانیاں ہیں, یہاں پہ دو ہیں, 60 کے قریب چھوٹی نشانیاں ہیں, کچھ ختم ہو گئی ہیں, کچھ گزر گئی, کچھ آج موجود ہیں, کچھ آئیں گی, اور 10 بڑی نشانیاں ہیں. جب تک 10 نہیں آتی قیامت نہیں آ سکتی. تو انشاءاللہ رسول جماعت کے عقیدہ کا درس جاری ہے, اس میں انشاءاللہ جب پہنچیں گے آخرت کے ایمان کے درس میں تو میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ. قال فما با حضرت عمر بن خطاب بیان کرے, فما با, تو وہ شخص چلا گیا, بس اتنے سوال تھے کر کے چلا گیا. فلبثنا ملیا, بس ہم کچھ عرصہ ٹھہرے. فقال, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عمر, اے عمر, اتدر من السائل, کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلنا, ہم نے عرض کی, اللہ و رسول اعلم, اللہ اور رسول جانے. یہاں پر بھی ادب ہے, اگر کوئی شخص کوئی چیز نہیں جانتا تو کیا کہے گا؟ اللہ اعلم. اچھا اللہ رسول و اعلم دونوں کہہ سکتا ہے؟ جیسے کوئی شخص یہ کہے بھئی فلانا شخص کہاں ہے، مجھ سے پوچھیں گے، میں جواب میں کہوں اللہ و رسول و اعلم، کیا جائز ہے؟ ہاں جی ابھی جائز نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے، حدیث میں بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، اپنا سیدنا عمر نے سے مسلم کی روایت میں فرمایا اللہ و رسول اعلم، یہ صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے، اور خاموشی مطلب ہے کہ سچ اقرار ہے، سچ فرمایا ہے. یہ اس وقت تھا اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. ٹھیک جواب ہے، لیکن مزید تفصیل تھوڑی سی. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کسی صورت میں اللہ و رسول و اعلم؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اگر غلام، یعنی اگر کیا کہتے ہیں ہم غلام کو، جانتے ہو جو غلام ہوتا ہے، غلامی کرنے والا غلام، حج کر لے، اگر حج درست ہے کہ نہیں، اگر حج کر لے اس کا درست ہے کہ نہیں؟ ہاں
غلام اگر حج کرتے تو حج درست ہے کہ نہیں؟
ہاں کیا کہیں گے؟ ہاں اللہ اکبر. آپ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول اعلم کہہ سکتے ہیں؟ ہاں شریعت کے مسائل میں جائز ہے آپ کہیں اللہ و رسول اعلم، کیونکہ شریعت کس نے ہمیں دی ہے؟ اللہ و رسول نے دی ہے. عام مسائل میں جو دنیا کے مسائل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں اور علم غیب نہیں جاتے، ہم کہیں گے صرف اللہ اعلم. بس سمجھے کہ نہیں؟ آج فلانا شخص کے بارے میں پوچھتے، میں کہتا ہوں اللہ اعلم، اللہ رسول اعلم نہیں کہتے، یہ جائز نہیں ہے. بس سمجھے کہ نہیں؟ شریعت کے مسائل میں اگر کوئی شخص کہے اللہ رسول اعلم، تو علماء کا ایک قول یہ ہے کہ یہ اس معاملے میں جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری شریعت کو جانتے ہیں. لیکن جو صحیح قول ہے اور بہتر قول ہے اللہ اعلم ہر حال میں. میں اس لیے بات کروں، اگر کوئی شخص یہ کہے شریعت کے مسئلے میں، تو اسے لڑنا نہیں کبھی جا کے، اللہ اعلم کہنا زیادہ بہتر. یہی ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ اعلم، اگر کوئی شخص ایسا کہے تو لڑنا نہیں اسے. قال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا جبریل، یہ جبریل تھا، اتاکم، تمہارے پاس آیا، یعلمکم امر دینکم، تمہارے پاس آیا تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے. اس حدیث میں دین کی تعلیم دینے کے لیے، پورا کا پورا دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان کا درجہ. تو یہ آج کے درس میں اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اگلے درس میں تیسرا اصل شروع کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی سوال ہے کسی بھائی کے پاس، ٹائم کتنا باقی ہے؟ جہاد مطلب جنگیں ہوں گی. اب جنگ میں اسیر ہوتے ہیں، اسیر کا مطلب ہے پکڑے جاتے ہیں، مرد بھی پکڑے گئے، عورتیں بھی پکڑی گئی، دشمن نے لے لی، جو کافر ہیں انہوں نے لے لیا، پھر جنگ ہوئی، مسلمانوں نے پھر لے لیا واپس. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ انہی میں سے ہے، ان کے ساتھ ہے. اب ہمیں جنگ، پھر وہی عورت جو ہے وہ تھی تو اس کی ماں، اب اس کو لوڈی بن کے آئی ہے. بس سمجھ گئے؟ ہاں یہ پوری دلی بیان کی، پوری کی پوری پوری حدیث. اور یہ علماء کے کبھی کبھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سوال تو کتنا تھا تقدیر کے بارے میں تھا، لیکن کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے تو ان کو بڑے انعام سے نوازا. بھئی یہ سوال تو وہاں بھی صحابی موجود کر سکتے تھے. جب اتنی سفر کر کے یہ سوال پوچھنے کے تو خالی ہاتھ نہ جائے، صرف ایک مسئلے کو نہ لے کے جائے بلکہ ڈھیر سارے مسائل کو ساتھ لے کے جائے.
آگے جا کر انسان کو دوبارہ نہیں ہے،
قسم کا کفارہ، قسم کا کفارہ تو ادا کرے گا نا، قسم کا کفارہ تو ادا کرے گا نا، قسم کا کفارہ ہے اطعام عشرۃ مساکین، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو او کسوتہم یا کپڑے پہنانا، یا عتق رقبہ گردن آزاد کرنا، اگر یہ تینوں نہ ہو سکے تو تین دن روزہ رکھنا، یہ ترتیب ہے، تین میں اختیار ہے، آخر میں جو تیسرا یہ ترتیب ہے، چوتھا میں ترتیب ہے. کتنا کھلانا ہے؟ نصف صاع، ڈیڑھ کلو. کتنی مقدار ہے؟ تقریباً ابھی تو تھوڑی مہنگائی ہو گئی، پیچھے دو چار مہینے کے سے پہلے 10 ریال کہتے ہیں، 12 ریال ہو گئے ہیں، کیونکہ یار اب روز بخاری بھی تھوڑا مہنگا ہو گیا. تو 12 ریال ایک شخص کے لیے، 10 کے لیے 120 ریال. جس کے پاس کپڑے کی دکان ہے تو دے سکتا ہے، ٹوپی پہ گزارا نہیں ہوگا، 10 پیسے میں ٹوپیاں دے دیں نہیں، تو کپڑے جس سے ستر ڈھانپی جائے یعنی تو دے دیں. اگر اور آسان کیا ہے، سستا ہے، اختیار ہے، کھانا کھلا دیں 10 مسکینوں کو، یا کپڑے پہنا دیں، عتق رقبہ تو آج ہے نہیں، گردن آزاد کرنا، تو یہ دونوں میں اختیار ہے. اگر نہیں استطاعت، تین دن روزے رکھیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے روزے رکھتے ہیں. جس نے روزے رکھے آج تک، وہ ابھی دوبارہ اس پر واجب ہے کہ وہ کفارہ دے، کیونکہ اس نے پوچھا نہیں. یہاں کی بات میں کر رہا ہوں، جدے ماشاءاللہ علم مجھے سب کچھ موجود ہے، قسم کھائی، تین دن روزہ رکھا، پھر قسم کھائی توڑی، پھر تین دن روزہ رکھا، نہیں یہ کام نہیں چلے گا. تو ترتیب اس میں ضروری ہے.
عبداللہ بن عمر، ہم اس کو کیسے دیں گے کہ جو میرے پاس حدیث ہے کہ یعنی میرے پاس تین دور ہوں گے تابعی تابعین، یعنی کہ فتنہ تو اس وقت آ گیا نا، تابعی تو آ گئی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ یہ ہے جس میں میں ہوں، پھر اس کے بعد میں آنے والا، پھر اس کے بعد میں آنے والا. بہترین زمانے سے کیا مطلب، کیا مراد آپ نے لیا ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی؟ کیا برائی تو ہر زمانے میں ہوگی، لیکن ان تین زمانوں میں جو بھی برائی ہوگی اس کو اس وقت خاتمہ، یا اس بدعت کو بیان کرنے والے کافی لوگ ہوں گے، علم ہوگا، علم کا نور ہوگا، جیسے ابھی آپ نے سنا ہے. بہترین دور ہے کہ نہیں؟ ہمارے دور میں، اس دور میں فتنہ اٹھتا تھا نا، ایسے خوارج کی فتنہ اٹھا سب سے پہلے، صحابہ نے جنگ کی کہ نہیں، وہ مل کے جنگ کی کہ نہیں؟ خوارج میں ایک صحابی بھی نہیں تھا پورے خوارج میں، اب دیکھیں سبحان اللہ، ایک صحابی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. اچھا کون تھے؟ صحابہ کے شاگرد تھے. خوارج کون تھے؟ صحابی تو نہیں تھے نا، اور ایسے لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے حلق سے نہیں اترتا تھا، جیسے کہ صحیح بخاری میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہاں سے وہ علم حاصل کرتے تھے؟ صحابہ کرام سے. ایک صحابی میں شامل نہیں تھا، قدری نکلے، شیعہ نکلے، شیعہ میں ایک صحابی نہیں تھا. وہ شیعہ وہ نہیں جو سیدنا علی کے ساتھ ہے، وہ نہیں، وہ تو عام مفہوم ہے تو کافی صحابہ، لیکن آج کے مفہوم کی میں بات کر رہا ہوں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، اس میں سے ایک بھی شیعہ نہیں تھا صحابہ میں سے. قدر ہی نکلے صحابہ کرام کے دور میں، یہ 80 ہجری اس کی وفات ہوئی، صحابہ کرام موجود تھے، ایک بھی صحابی ان کے ساتھ نہیں ہے. اس طریقے سے جتنے بھی آہستہ آہستہ گروہ بنتے گئے، ان بدعی گروہوں میں ایک بھی صحابی نہیں تھا. علماء میں سے کوئی ہے؟ اب محبت جینے وغیرہ جتنی بھی ہیں، یہ صحابہ کرام کے جو شاگرد یا تابعین کے شاگرد ہیں، جو مشہور معروف علماء تابعین، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. تو بہترین دور کا مطلب یہ ہے کہ جو فتنہ اس دور میں اٹھے گا وہ اپنے سامنے علم کا نور دیکھے گا. ایسے ایک اندھیرا آیا، ایمان اور علم اور توحید اور سنت کے نور نے اسے ختم کر دیا، اور اندھیرا نکلا، پھر روشنی آئی، اندھیرے نکلتے گئے، روشنی آتی گئی، وہاں پر ہی کچھ نہ کر سکے. اس لیے دیکھیں جتنی بھی فتنہ پھیلا ہے، جتنی بھی قتل و غارت ہوئی ہے، جتنی بھی تعصب ہوا ہے، وہ 34 ہجری میں شروع ہوا ہے. یہ اندھی تقلید کب شروع ہوئی؟ میں امام حنیفہ کے دور میں ہوئی، کیا خیال ہے؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ وہ بہترین دور تھا. برے دور میں اندھی تقلید بھی آئی، برے دور میں مختلف تعصب مذاہب بھی بنے. جیسے یہ دور دور ہوتا کہ نبی علیہ وسلم کے زمانے سے اسی طریقے سے یہ برائیاں یہ فتنے یا بدکاریں پھیلتی ہیں.
آپ نے کہا اس کا قرضہ ہے یہ مانگتا ہے اس کا ہے کہ مانگنے کا لیکن ہمیں صبر کرنا ہے. تو وہ یہودی کہنا ہے مسلم میں آپ سے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے مسلمان بنا دیجیے میں آپ سے قرضہ مانگنا نہیں چاہتا تھا. میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو نبی آئے گا جو رسول آئیں گے وہ اپنے غصے پہ حاوی ہوں گے غصہ پہ حاوی نہیں ہوں
گے.
یہ حدیث صحیح ہے یا مطلب
میں نہیں جانتا
اس
حدیث میں نہیں
اللہ
علیہ اللہ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.